آہ جو دل تیرے غم کا حامل نہیں. ہمارے مرشد محبوب شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں. آہ جو دل تیرے غم کا حامل نہیں. دو جہاں کا ہزار اس کو حاصل نہیں. آہ جو دل تیرے غم کا حامل نہیں. آہ جو دل تیرے غم کا حامل نہیں. دو جہاں کا ہزار اس کو حاصل نہیں. آہ جو دل تیرے غم کا حامل نہیں. آہ چاہے ہمیں یہ کرم آپ کا. آپ چاہے ہمیں یہ کرم آپ کا ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں. ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں. آپ چاہے ہمیں یہ کرم آپ کا. صحبت اہل دل جس نے پائی نہ ہو. صحبت اہل دل جس نے پائی نہ ہو. اس کا غم غم نہیں. اس کا دل دل نہیں. اس کا غم غم نہیں. اس کا دل پائی نہ ہو. اس کا غم غم نہیں. اس کا دل دل نہیں. دو جہاں کا ہزار اس کو حاصل نہیں. آہ جو دل تیرے غم کا جس جگہ آپ کا قرب ملتا نہ ہو. جس جگہ آپ کا قرب ملتا نہ ہو. ہو کے منزل بھی وہ میری منزل نہیں. ہو کے منزل بھی وہ جس جگہ آپ کا قرب ملتا نہ ہو. جس جگہ آپ کا قرب ملتا نہ ہو. ہو کے منزل بھی وہ میری منزل نہیں. غیر حق سے لگا لگاتا ہے جو اپنا دل. تیری الفت کے غم کا وہ حامل نہیں. تیری الفت کے غم کا وہ حامل نہیں. آپ کا ہوں میں بس اور کسی کا نہیں. آپ کا ہوں میں بس اور کسی کا نہیں. رمضان حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کے افادات سے ہے. سال میں 36 روزے رکھنے سے صائم الدہر بننے کی حکمت، یعنی تمام سال روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے. حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھ کر اس کے بعد شوال کے 6 روزے اور رکھ لیا کرے، ہمیشہ روزے رکھنے کے برابر ہے. اور ان روزوں کی مشروعیت میں یہ بھید ہے کہ یہ روزے ایسے ہیں جیسے پنجگانہ نماز کے ساتھ سنتیں مقرر کی گئی ہیں، جن کی وجہ سے ان لوگوں کے فائدے کی تکمیل ہو جاتی ہے جو اصل نماز سے پورا فائدہ حاصل نہیں کرتے. اور ان روزوں کی فضیلت میں یہ بات ہے کہ ان کی وجہ سے آدمی کو ہمیشہ روزہ رکھنے کے برابر ثواب ملتا ہے، اس لیے کہ یہ قاعدہ مقرر ہے کہ ایک نیکی کا ثواب 10 نیکی کے برابر ملتا ہے. اور ان 6 روزوں سے یہ حساب پورا ہو سکتا ہے، یعنی 30 جمع 30 جمع 6 36 اور 36 کو 10 کے ساتھ ضرب دینے سے 360 حاصل ضرب ہوتے ہیں، جو ایک سال کے دن کے برابر ہوتے ہیں. اور یہ 6 روزے مسلسل رکھنا ضروری نہیں ہے. یکم شوال کو روزہ رکھنا حرام ہے، جو عید الفطر کا دن ہے اس دن روزہ رکھنا حرام ہے. اس کے بعد یہ 6 روزے رکھے جا سکتے ہیں. شوال کے مہینے میں 6 پورے کر لیں، مسلسل رکھ لینے میں فائدہ ہے، لیکن اگر کوئی مسلسل نہ رکھ سکے تو الگ الگ بھی رکھ سکتا ہے. شوال کے مہینے میں کل 6 روزے. شہری کا بیان، روزے پر اس قدر اجر اور ثواب عظیم کا وعدہ جس کا تصور بھی کسی سے نہیں ہو سکتا. اس لیے بھی ہے کہ یہ ایک بہت مشقت اور خاص تحمل اور برداشت اور محنت کی عبادت ہے. صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور ازدواجی خواہش کے تقاضے پر عمل کرنے سے اپنے کو روکے رکھنا معمولی بات نہیں. اس میں کافی تعب و مشقت برداشت کرنا پڑتا ہے، اور عبادت میں تعب و مشقت کے مقدار، ارے بھائی بیٹھ جاؤ یہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا، پھر اس طرح تو کام نہیں ہو سکے گا، اس میں مجھے بہت پریشانی ہو جائے گی پھر تو. بھائی اس میں کافی تعب اور مشقت برداشت کرنا پڑتا ہے، اور عبادت میں تعب و مشقت کے مقدار ہی اجر و ثواب ملا کرتا ہے. اصل تو روزے میں یہ تھا کہ رات کو سو جانے کے بعد کھانا پینا وغیرہ ناجائز ہو جاتا، اور شہری کے وقت بھی کھانے پینے کی اجازت نہ ملتی، جیسا کہ اہل کتاب کے یہاں پہلے یہی حکم تھا اور ابتدائے اسلام میں بھی یہی حکم رہا ہے. لیکن خداوند عالم کے خاص رحمت اور خصوصی مہربانی ہے کہ اس نے شہری کی اجازت فرما کر ہم ضعیفوں پر خاص انعام فرمایا، اور شہری کھانے پر ثواب میں کمی تو کیا ہوتی، اور زیادہ ثواب کا وعدہ فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سحری کھاؤ، سحری کھانے میں برکت ہے، اور ایک روایت ہے کہ سحری کھاؤ اگرچہ ایک گھونٹ پانی کی ہو۔ سحری کھانے کا یہ حکم استحباب کے لیے ہے، اس لیے سحری کھانا مستحب ہوا، اور برکت سے مراد حدیث میں یہ ہے کہ سحری کھانے میں سنت پر عمل کرنے کے سبب اجر عظیم ملتا ہے۔ اس میں یہ تو دینی برکت ہے، اور دوسرے صبح صادق کے قریب کھانے پینے سے روزہ رکھنے پر اعانت اور امداد ہوگی، اور تمام دن اسی کھانے پینے کا اثر باقی رہے گا، تو سحری کھانے سے روزہ رکھنے پر قوت بھی حاصل ہوتی ہے۔ یہ اس میں دنیاوی برکت ہوتی ہے، اس لیے سحری کا اہتمام ہونا چاہیے کہ یہ ہم خرما۔ ارے بھائی تم کو کیا ہے، تم کو مقرر کیا ہے کسی نے انسپیکٹر بنے ہوئے؟ جو بات ہو رہی ہے تو سن نہیں رہے ہو؟ اس میں یہ تو دینی برکت ہے، دوسرے صبح صادق کے قریب کھانے پینے سے روزہ رکھنے پر اعانت و امداد ہوگی، اور تمام دن اسی کھانے پینے کا اثر باقی رہے گا، تو سحری کھانے سے روزہ رکھنے پر قوت بھی حاصل ہوتی ہے۔ یہ اس میں دنیاوی برکت ہوتی ہے، اس لیے سحری کا اہتمام ہونا چاہیے کہ یہ ہم خرما اور ہم ثواب کا مصداق ہے۔ سحری کہتے ہیں شب کے آخری چھٹے حصے کو۔ جو لوگ آدھی رات یا اس کے قریب سحری کھاتے ہیں وہ مستحب کی فضیلت سے محروم رہتے ہیں۔ سحری میں تاخیر یعنی دیر کرنا مستحب ہے، مگر اتنی تاخیر نہ ہو جائے کہ صبح صادق کے طلوع ہونے کا وہم ہونے لگے۔ غروب آفتاب اور صبح صادق کے درمیانی حصے کے چھ حصے بنا کر آخری چھٹے حصے میں سحری کھائیں، اور ایسے وقت پر سحری ختم کریں کہ اس وقت یقین ہو کہ ابھی صبح صادق نہیں ہوئی۔ اسی طرح جو لوگ سحری بالکل نہیں کھاتے ان کو بھی چاہیے کہ وہ سحری کی فضیلت حاصل کرنے کی غرض سے کچھ نہ کچھ کھا پی لیا کریں، جیسا اوپر حدیث کے حوالے سے گزرا ہے کہ سحری کھاؤ اگرچہ ایک گھونٹ پانی ہی ہو، کیونکہ سحری کی وجہ سے ہی اہل کتاب کے روزے سے ہمارے روزے میں فرق و امتیاز ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اور اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے روزے میں فرق سحری کھانے کا ہے۔ یہ بار بار بتایا جا چکا ہے کہ سحری کا وقت جو ہے صبح صادق کے وقت سے متعلق ہوتا ہے۔ بعض لوگ اذان کے اوپر سحری بند کرتے ہیں، تو اذان کا تعلق نہیں ہے بلکہ صبح صادق کا جو وقت ہوتا ہے طلوع ہونے کا، صبح صادق طلوع ہونے کا، وہ وقت نقشہ اوقات میں لکھا ہوتا ہے۔ نمازوں کے اوقات کے نقشے لے لیں، یا روزے رمضان کے موقع پر اس مہینے کے جو سحر و افطار کے اوقات ہوتے ہیں کوئی مستند نقشہ لے لیا جائے، اس کے مطابق اپنی گھڑیوں کو بھی درست رکھیں، اور اس کے مطابق دو ایک منٹ پہلے سحری بند کر دیں احتیاطاً۔ اور افطار کے وقت یہ ہے کہ جیسے ہی یقین ہو جائے کہ افطار کا وقت ہو چکا ہے اس کے بعد دیر کرنا صحیح نہیں ہے، فوراً پھر افطار کر لینا چاہیے۔ یہاں یہ انتباہ فرما رہے ہیں کہ غلطی عام طور پر یہ ہو رہی ہے کہ سحری کھا کر لوگ اکثر سو جاتے ہیں اور نماز فجر کے لیے اٹھنے کا کوئی انتظام نہیں کیا جاتا، پھر اکثر ایسے وقت پر آنکھ کھلتی ہے کہ جماعت فجر کی ہو چکی ہوتی ہے، اور بعض مرتبہ تو وقت فجر ہی باقی نہیں رہتا اور سورج نکل چکا ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہونے کے علاوہ نعمت خداوندی کی سخت ناقدری بھی ہے کہ خدا تعالی نے تو ہم کو سحری کی اجازت بطور انعام کی عطا فرمائی تھی، مگر ہم نے اس نعمت سے کام لینے کے بعد اپنے منعم کی یہ ناشکری کی کہ ہمیشہ کے فریضے فجر کو اس کا وقت نکال کر یا تو بالکل ہی فوت کر دیا یا اس کو نامکمل بنا دیا، کیونکہ بغیر جماعت کے جو نماز ادا کی جاتی ہے وہ ناقص ہوتی ہے۔ فرض تو ادا ہو جاتا ہے مگر اس پر کامل ثواب نہیں ملتا، اور جماعت کو چھوڑنے کا گناہ الگ ہوگا۔ اس لیے سحری کھا کر ایسی حالت میں ہرگز نہیں سونا چاہیے جبکہ نماز فجر کی جماعت کے لیے اٹھانے کا کوئی انتظام نہ کیا گیا ہو، اور سونے کی وجہ سے جماعت فجر کے فوت ہو جانے کا خطرہ ہو۔ حضرات فقہا نے مغرب و عشاء کے درمیان سونے کو ایسی حالت میں مکروہ لکھا ہے جبکہ عشاء کی جماعت کے لیے بیدار ہونے پر وثوق اور بھروسہ نہ ہو اور اس کے فوت ہو جانے کا اندیشہ ہو۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يزال الناس بخير ما عجلوا في عجل الفطر، جب تک میری امت کے لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے وہ خیر پر رہیں گے، یعنی جب وقت ہو جانے کا یقین ہو جائے اس کے بعد دیر کرنا اچھا نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اپنے بندوں میں مجھے وہ بندہ زیادہ محبوب ہے جو روزہ افطار کرنے میں جلدی کرے، یعنی غروب آفتاب کے بعد دیر بالکل نہ کرے۔ حدیث پاک میں ہے کہ تین چیزیں اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ حضرت یعلیٰ بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک کو تین چیزیں پسند ہیں، غروب آفتاب ہوتے ہی فوراً افطار کرنا، آخر وقت تک سحری مؤخر کرنا، نماز میں بحالت قیام ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر باندھنا۔ افطار میں تاخیر کرنا یہود و نصارہ کا کام ہے۔ حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو وہ کھجور سے روزہ افطار کرے، اگر کھجور نہ پائے تو پھر پانی ہی سے افطار کرے، اس لیے کہ پانی نہایت پاکیزہ چیز ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب کی نماز سے پہلے چند ترک کھجوروں سے روزہ افطار فرماتے تھے، اگر ترک کھجوریں بر وقت موجود نہ ہوتی تو خشک کھجوروں سے افطار فرماتے تھے، اور اگر خشک کھجوریں بھی نہ ہوتی تو چند گھونٹ پانی پی لیتے تھے۔ اہل عرب اور خاص طور سے مدینے والوں کے لیے کھجور بہترین غذا تھی، اور سہل الحصول یعنی آسانی سے ملنے والی اور سستی بھی تھی کہ وہ غربا اور فقراء بھی اس کو کھا لیتے تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے افطار کی ترغیب دی، اور جس کو پروت کھجور بھی نہ ملے اس کو پانی سے افطار کی ترغیب دی، اور اس کی یہ مبارک خصوصیت بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو طہور قرار دیا ہے، اس سے افطار کرنے میں ظاہر و باطن کی طہارت کی نیک فال بھی ہے۔ بعض مرد اور بعض عورتیں نمک کی کنکری سے روزہ افطار کرتے ہیں اور اس میں ثواب سمجھتے ہیں، یہ بالکل غلط عقیدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت۔ فعن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من سعادت ابن آدم رضاہ بما قضى اللہ له، ومن شقاوت ابن آدم ترکہ استخارۃ اللہ، ومن شقاوت ابن آدم سخطہ بما قضى اللہ له، رواہ احمد۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کی نیک بختی یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقدر کر دیا ہے اس پر راضی رہے، اور آدمی کی بدبختی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے خیر اور بھلائی کو مانگنا چھوڑ دے، اور انسان کی بدبختی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اس کے مقدر میں لکھا ہے وہ اس سے غضبناک اور ناخوش ہو۔ تشریح میں میرے مرشد محبوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آدمی کو چاہیے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرتا رہے، اور پھر جو کچھ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے اس پر راضی رہے، اور راضی ہونا قضاء الہی پر بڑی نعمت ہے، اس مقام کا نام افحب ہے، اور ابن آدم کے لیے یہ بڑی سعادت ہے، کیونکہ جب بندہ تقدیر الہی پر راضی رہتا ہے تو عبادت کے لیے فارغ رہتا ہے، برعکس اس کے کہ ناراض ہو فیصلہ الہی سے، ہر وقت متفکر اور پریشان رہتا ہے، کیونکہ کوئی انسان مصائب اور حوادث سے خالی نہیں۔ اہل اللہ تسلیم و رضا کی برکت سے ہر حالت میں پرسکون رہتے ہیں، خوشا حوادث بے ہم، خوشا یہ اشک رواں، جو غم کے ساتھ ہو تم بھی تو غم کا کیا غم ہے۔ اور وہ تو کل یہ کہ تیرے غم نے بڑا کام کیا، ورنہ مشکل تھا غم زیست گوارا کرنا۔ ہر فکر اور ہر تردد میں استخارہ اور استشارہ کر لے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ کوئی خطرہ نہیں۔ جیسا کہ حدیث پاک میں بشارت ہے، استخارہ اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرنا ہے، اور استشارہ اہل تجربہ عاقل بندوں سے مشورہ لینا ہے۔ ما خاب من استخارہ ولا ندم من استشارہ ولا عال من اقتصد۔ نہیں نامراد ہوا جس نے استخارہ کیا، اور نہیں نادم ہوا جس نے مشورہ کیا، اور نہیں تنگدست ہوا جس نے خرچ میں میانہ روی کی، یعنی فضول خرچی سے احتیاط کی اور اعتدال کی راہ پر خرچ کیا۔ حضرت مولانا حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غم سے نفس کو تکلیف ہوتی ہے، مگر روح میں نور پیدا ہوتا ہے۔ میں کدے میں نہ خانقاہ میں ہے جو تجلی دل تباہ میں ہے، میں کدے میں نہ خانقاہ میں ہے جو تجلی دل تباہ میں ہے۔ عارف جنون درد پسندی نے بارہا ٹکرا دیا وہ غم جو غم جاویداں تھا۔ انسان اپنے خیر و شر کو نہیں سمجھ سکتا۔ حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، عسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ قریب ہے یہ کہ تم بری سمجھو کسی چیز کو اور بھلی ہو وہ تمہارے لیے، اور قریب ہے کہ درست سمجھو کسی چیز کو اور وہ بری ہو تمہارے لیے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں متفرق سنتیں، جب کوئی ملتا تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرتے تھے، جب کسی چیز کو کروٹ کی طرف دیکھتے تو پورا چہرہ پھیر کر دیکھتے، متکبروں کی طرح کن آنکھوں سے نہ دیکھتے، نگاہ نیچی رکھتے، غایت حیا کی وجہ سے نگاہ بھر کر نہ دیکھتے تھے، برتاؤ میں سختی نہ فرماتے، نرمی کو پسند فرماتے۔ آپ انتہائی نرم مزاج، حلیم الطبع اور رحم دل تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے وقت پاؤں اٹھاتے تو قدم قوت سے اکھڑتا تھا، اور قدم اس طرح رکھتے تھے کہ ذرا آگے کو جھک جاتے، تواضع کے ساتھ قدم بڑھا کر چلتے، گویا کسی بلندی سے پستی میں اتر رہے ہو۔ سب میں ملے جلے رہتے تھے، یعنی شان بنا کر نہ رہتے تھے، بلکہ کبھی کبھی مزاح بھی فرما لیتے تھے۔ نشر الدین فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، غزوات کے بیان میں، سن 5 ہجرت۔ اس میں غزوہ دومت الجندل ربیع الاول میں ہوا۔ یہ مقام دمشق سے 5 منزل ہے۔ آپ نے سنا تھا کہ وہاں کچھ کفار جمع ہوئے ہیں، مدینے پر چڑھنا چاہتے ہیں۔ آپ 1000 آدمیوں کو لے کر روانہ ہوئے۔ وہ خبر سن کر متفرق ہو گئے۔ آپ چند روز وہاں مقیم رہ کر مدینہ تشریف لے آئے۔ اسی سال شعبان میں غزوہ مریسیع ہوا، اس کو غزوہ بنی مستلق بھی کہتے ہیں۔ آپ کو یہ خبر پہنچی کہ بنی مستلق لڑائی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ آپ خود صحابہ کو لے کر روانہ ہوئے، اور وہ لوگ مقابل نہیں ہوئے۔ ان کے اموال اور ذریت مسلمانوں کے ہاتھ لگے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا اسی غزوے میں ثابت بن قیس کے حصے میں لگی۔ انہوں نے مکاتب بنا دیا۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل کتابت ادا کر کے ان سے نکاح فرمایا، اور اسی غزوے میں قصہ افق یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تہمت لگانے کا دردناک واقعہ ہوا۔ اور اسی سال شوال میں غزوہ خندق، جس کا نام غزوہ احزاب بھی ہے، واقع ہوا۔ قصہ عفق ہوا عفق ہے اصل نام۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. یا اللہ پاک ہمارے روزوں کو، ہماری تراویح کو، ہماری تلاوت کو، ہمارے اذکار کو اے اللہ محض اپنے فضل سے قبول فرما. اے اللہ محض اپنے فضل سے انتہائی قبول فرما لے. اے اللہ اس کی کوتاہیوں کو، غفلتوں کو اور اس کی ناقدری کو اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور اللہ اس کی پوری قدر کی توفیق عطا فرما، شکر کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پوری پوری قدردانی کی توفیق نصیب فرما، اور اس پورے رمضان المبارک میں اور تمام زندگی اے اللہ 100% گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، خصوصاً آنکھ کی حفاظت کی توفیق اور زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما، اور جو جو بیمار ہیں اللہ انہوں نے دعاؤں کے لیے فرمائش بھی کی ہے، اے اللہ اپنے فضل سے تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. اے اللہ بے روزگاروں کو آسان حلال اور بابرکت روزی عطا فرما. اے اللہ اے اللہ تمام مقاصد حسنہ میں ہم سب کو با مراد فرما. اے اللہ جو جو دعائیں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ سے خیر کی مانگی، بھلائیاں مانگی، اے اللہ اپنے فضل سے وہ ہمیں بھی عطا فرما. اور اللہ جن شرور سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، اے اللہ ہم کو بھی ہم شرور اور فتن سے پناہ عطا فرما دے. اے اللہ ہمیں ہمارا حسن خاتمہ مقدر فرما دے. اے اللہ دوزخ سے نجات مقدر فرما دے. اے اللہ دوزخ سے بری فرما دے. اے اللہ دوزخ سے بری فرما دے. اگرچہ ہمارے اعمال ایسے ہی ہیں کہ ہم دوزخ کے مستحق ہیں، لیکن اے اللہ ہمیں امان دے دیجئے. اے اللہ ہمیں امان دے دیجئے، اپنی پناہ میں لے لیجئے. اے اللہ ہم دوزخ کا کہاں تحمل کر سکتے ہیں؟ اے اللہ اس کے قریب قریب کا بھی تحمل نہیں کر سکتے. بہت بری جگہ ہے. اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، اور ہمیں اے اللہ اس سے بچا لیجئے. ایک لمحے کو بھی اللہ اس کے قریب ہی نہ پھٹکنے دیجئے. اے اللہ اپنا خاص فضل فرما دیجئے. اے اللہ اس ماہ مبارک کے صدقے میں اے اللہ اس کی برکتوں سے، اس کی رحمتوں سے ہم سب کو نوازش فرما. اے اللہ کوتاہیوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہم سب کو مٹنا نصیب فرما دے. تواضع کی حقیقت نصیب فرما دے. اے اللہ تواضع کی حقیقت نصیب فرما دے. فنائیت عطا فرما دے. تکبر، عجب، حسد، بدگمانی، غیبت اور تمام بڑے چھوٹے ہر گناہ سے اللہ ہمارے قلوب کو، ظاہرا باطنا ہمارے قلوب کو بھی پاک فرما دیجئے، تزکیہ کامل فرما دیجئے، اصلاح کامل فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الامین برحمتک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.